وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه صلوات الله على محمد وعلى آله انسان ایک ایسی ممتاز مخلوق ہے کہ جسے پروردگار کی طرف سے خاص مقام عطا ہوا اور اس کی خلقت میں خاص اہتمام برتا گیا. دیگر موجودات کی خلقت ایک مادی سفر طے کرنے کے نتیجے میں وجود میں آتی ہے, لیکن انسان کو یہ سفر طے کرانے کے بعد کی جس کی تفصیل سورہ مومنون میں بیان کی گئی, ایک ایک مرحلے کو بیان کیا گیا کہ انسان کو کس طریقے سے نطفے سے علقہ اور علقے سے مضغہ اور مضغے سے ہڈیاں اور ہڈیوں پر گوشت چڑھانا, یہ سارے مراحل وہ مادی اور طبعی مراحل ہیں جو بعض دیگر موجودات کے مثلا حیوانات کے لیے ہوتے ہیں, لیکن یہ مرحلہ طے کرنے کے بعد انسان کے لیے کہا گیا کہ ثم انشأناه خلقا آخر, پھر میں نے تجھے ایک مخلوق دیگر بنا دیا, میں نے ایک خلق دیگر بنا دیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین, اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں اللہ فرماتا ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات کی جو احسن الخالقین ہے, یعنی جو بہترین خالق ہے, جو حسین ترین خالق ہے. یعنی یہ کہ ممکن ہے کہ بعض اللہ ہی کی طرف سے مخلوق خلق شدہ چیزوں کو اکٹھا کر کے کوئی ایک نئی چیز بنا لیں, یہ اختیار اللہ نے ہمیں بھی دیا ہے, آپ کو بھی دیا ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے موجود اشیاء ہوں اور ان اشیاء کو اکٹھا کیا جائے تو اکٹھا کر کے ایک نئی چیز خلق کر دی جائے. یہاں پر خلق کا لفظ استعمال ہوتا ہے, جیسے فلاں شعر کے خالق فلاں ہیں, الفاظ تھے, الفاظ اللہ کی طرف سے, ذہن اللہ کی طرف سے, شعور اللہ کی طرف سے, شاعر بھی اللہ کی طرف سے, اس نے ایک شعر خلق کیا, لیکن یہ سب کچھ جو پہلے سے موجود تھا اس کو ملا کر ایک چیز پیدا کر دی. یا فلاں مجسمے کے خالق فلاں ہیں, فلاں تعمیر فلاں نے بنائی ہے, لیکن اللہ کی ذات, پہلے تو یہ کہ اللہ کی ذات فقط خالق نہیں ہے بلکہ مبدی ہے, یعنی یہ کہ اللہ نے صرف وہ چیزیں جو موجود ہیں ان سے نئی چیزیں نہیں بنائی, بلکہ اللہ وہ ہے کہ جو جس نے عدم سے وجود عطا کیا ہے, کچھ نہ ہونے سے وجود کا عطا کرنا, یہ فرق ہوتا ہے. اور پھر خالق کی صفت جب اللہ کے ساتھ آتی ہے تو اللہ نے اس طرح خلق کیا ہے کہ مٹی سے تین سے انسان بنانا. انسان اگر مٹی سے کچھ بنانا چاہے تو مٹی کے گھروں دے بنائے گا, مٹی کے کھلونے بنائے گا, مٹی کی دیوار بنائے گا, مٹی کی چھت بنائے گا, یہی بنا پائے گا انسان. مٹی سے اور انسان کیا بنائے گا, مٹی کے برتن بنائے گا, لیکن اللہ مٹی سے انسان بناتا ہے اس شعور کے ساتھ, اس عظمت کے ساتھ، اس پیچیدگی کے ساتھ، اور صرف انسان ہی نہیں بلکہ بہت کچھ اسی خاک سے، اسی مٹی سے بنایا، اسی مٹی سے ہزاروں رنگ، ہزاروں لذتیں، ہزاروں خوشبوئیں، ہزاروں کتنی چیزیں اللہ نے خلق کی. انسان کی نگاہ اٹھتی چلی جائے، ایک ہی جگہ ایک ہی خاک ہوتی ہے، اسی سے درخت نکلتے ہیں، ایک ہی خاک میں دسیوں قسم کے پتے اگتے ہیں، دسیوں قسم کے پھول نکلتے ہیں، دسیوں قسم کے پھولوں میں دسیوں کا رنگ الگ ہوتا ہے، دسیوں کی خوشبو الگ ہوتی ہے. پانی بھی وہی تھا، خاک بھی وہی تھی، اتنے سارے رنگ، اتنی ساری خوشبو، اتنے ساری لذتیں، اتنی ساری چیزیں. یہ خالق ہے اللہ، احسن الخالقین. یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی اللہ نے اپنے آپ کو احسن الخالقین نہیں کہا. انسان بڑی جلدی فخر کرتا ہے کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں. ہاں تم کر سکتے ہو، اللہ کی دی ہوئی مٹی سے برتن خلق کر سکتے ہو، کرو، اچھا ہے. اللہ کی دی ہوئی مٹی سے کھلونے بنا سکتے ہو تو تم بھی خالق ہو، لیکن اس حد تک کہ خالق ہو کہ اللہ ہی نے کچھ دیا تھا، اسی کو ملا جلا کے ایک نئی چیز بنا دی. اللہ ایک گز کی خاک پہ سینکڑوں پھول لگواتا ہے، لیکن پھر بھی وہاں اپنے آپ کو نہیں کہتا میں احسن الخالق ہوں. لیکن جب انسان پیدا کرتا ہے اور انسان کے مادی مراحل کو دیکھتا ہے، تب بھی نہیں کہتا کہ میں احسن الخالقین ہوں. یعنی انسان مٹی سے نطفہ، نطفے سے علقہ، علقے سے مضغہ، مضغے سے خاک، خاک مضغے سے ہڈی، ہڈی میں گوشت کا چڑھنا، شکلیں بننا، یہ سب کچھ ہونا، یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی اللہ نہیں کہتا میں احسن الخالقین ہوں. لیکن پھر فرماتا ہے کہ من شاناہ خلقا آخر، پھر میں نے انسان کو ایک مخلوق دیگر بنا دیا. وہ بنایا کہاں سے؟ وہی ہمارا موضوع ہے، جو ہمارا جو گفتگو کا ہے کہ انسان کا معنوی پہلو کیا ہے، یا کربلا کا جو عرفانی پہلو ہے وہ کہاں سے ملتا ہے، کیسے اللہ نے انسان کو ایک ایسا انسان، اتنا باشعور، اتنا باعقل، اتنی سوچ رکھنے والا، اتنی منزلیں طے کرنے والا، اتنا عظیم انسان کہ انہیں انسانوں میں کوئی ابراہیم نظر آ رہا ہو، کوئی موسیٰ نظر آ رہا ہو، کوئی عیسیٰ نظر آ رہا ہو، کوئی نوح نظر آ رہا ہو، انسانوں کے درمیان میں کوئی رسول اللہ نظر آ رہا ہو، کوئی امیر المومنین نظر آ رہا ہو، کوئی حسین ابن علی نظر آ رہا ہو. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عظیم انسان. دوسرے بھی قسم ہے لیکن وہ ابھی فی الحال ہم ابھی نہیں دیکھ رہے ہیں، چونکہ قرآن کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ مثبت چیزوں کو جلد پہلے پیش کرتا ہے، منفی چیزوں کو بعد میں پیش کرتا ہے، جو ہمارے طریقے سے تھوڑا ہٹ کے ہے. ہم پہلے منفی چیزیں پیش کرتے ہیں، کتنی خراب دنیا ہے، کتنے برے لوگ ہیں، کتنے برے، اور اس میں ہاں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں. نہیں، اللہ اس کے برخلاف کرتا ہے. اللہ جو پہلے مثبت چیزیں پیش کرتا ہے، کل بھی بات آئے تھے آپ کے سامنے پڑی تھی، پہلے اللہ کہتا ہے جن کے ہاتھوں میں داہنا اعمال دے دیا گیا وہ تو خوشی خوش ہیں، بائیں ہاتھ والوں کا بعد میں ذکر ہے، پیچھے سے دیے جانے والے کا بعد میں ذکر ہے، داہنی طرف جس کو دیا جائے گا داہنے ہاتھ ان کا پہلے ذکر ہے. یہ جن کا میزان وزنی ہوگا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ. ان کا ذکر پہلے ہے کہ جن کا میزان ثقیل ہے، مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، ان کا ذکر پہلے ہے، اصحاب یمین کا ذکر پہلے ہے، اصحاب شمال کا ذکر پہلے ہے، سابقون السابقون کا ذکر پہلے ہے، اصحاب بعد میں آنے والوں کا. یعنی قرآن مثبت نگاہ کو زیادہ دیکھتا ہے، پہلے دیکھتا ہے. بس مثبت سمجھ رہے ہیں نا، یعنی پازیٹیو پہلو. انسانی زندگی کا، انسانی عمل کا، انسانی انجام کا، انسانی اجر کا جو پازیٹیو پہلو ہے، جو اچھا اور خوبصورت پہلو ہے، اسے پہلے دکھاتا ہے لوگوں کو. ہاں لیکن حقیقتوں سے بے خبر نہیں رکھنا چاہتا، لہذا دوسرا پہلو بھی دکھاتا ہے کہ انسانوں کا ایک پہلو یہ ہے کہ کوئی ابراہیم بنتا ہے انسانوں کے درمیان میں، یہی خلق کیا ہوا انسان ابراہیم بنتا ہے، ایسے مقامات تک پہنچتا ہے، اور مقامات کتنے بلند ہیں انسانوں کے. لیکن ہاں دوسرا پہلو بھی دکھایا کہ بے خبر نہیں رہنا، انہیں انسانوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کو مجبوراً کہنا پڑتا ہے کہ اولئک کل انعام، یہ جانوروں جیسے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہیں، جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو اس کو خلقت عطا کی گئی تھی، اس خلقت کے مقصد تک یہ نہیں پہنچا، اور وہ خلقت جس نے انسان کو اتنا بلند مقام عطا کیا وہ کون سی کون سا پہلو تھا؟ وہ یہ پہلو نہیں تھا کہ انسان کے اندر یہ علقہ اور مضغہ اور گوشت کا لوتھڑا اور ہڈی اور اس کے اوپر گوشت کا چڑھانا یہ سب جو میں نے بنایا اس کی وجہ سے نہیں ہے یہ انسان کا مقام کہ اس کو اگر وہ انسان مضبوط کرتا چلا جائے اس کو قوی کرتا چلا جائے اس کو ایکسرسائز کے ذریعے سے دوسرے امور کے ذریعے سے اگر مضبوط کر لے تو فخر کرنے لگے، نہیں، جو چیز انسان کے لیے قابل فخر ہے وہ آخری مرحلہ ہے جس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ میں نے اب اس کو ایک مخلوق دیگر بنا دیا، میں نے ایک نئی مخلوق بنا دیا، اور وہ کہاں سے بنایا؟ وہ جب اس کے اندر روح ڈال دی گئی کہ اسی روح سے عرفانی پہلو طے ہونا ہے، عرفان کا جتنا اور معنویت کا اور روحانیت کا، کہ اردو میں لفظ بھی روحانیت استعمال ہوتا ہے، روحانیت کا جو پہلو ہے انسان کی زندگی کا کہ جس کو ہم تھوڑا سا اگر کربلا میں انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کربلا کی وہ معنویت اور عرفان اور روحانیت کے جو پہلو ہے وہ اس روح کے ذریعے سے ہے، ہاں اس روح کا مرکب اور اس روح کی سواری یہ جسم ضرور ہے، جسم کو ذریعہ بنایا گیا ہے روح کے منزلوں کو طے کرنے کے لیے، جس طرح سے اس جسم کو ذریعہ بنایا گیا ہے اس روح کی تباہی کے لیے، دونوں حالت انسان کے لیے، چاہے تو تباہ کر لے اور چاہے تو اپنے آپ کو بلند مقامات تک پہنچا دے، چاہے تو فرعون بن جائے چاہے تو موسیٰ بن جائے، یعنی درجات انسان کے درمیان میں اتنے زیادہ ہیں جو کسی اور موجود کے درمیان میں نہیں ہیں، کسی بھی موجود کے درمیان میں، آپ دو پھلوں کے درمیان میں تھوڑا فرق دیکھیں گے، دو درخت کے الگ الگ پھلوں، کشمیر کا سیب کچھ اور ہوگا اور نہیں معلوم کہاں کا سیب کچھ اور ہوگا، اس طرح کے فرق دکھیں گے، دو جانوروں کے درمیان میں فرق دکھیں گے، دو گھوڑوں کے درمیان میں فرق دکھے گا، عرب کا گھوڑا اور غیر عرب کا گھوڑا، دو درندوں کے درمیان میں فرق دکھے گا، لیکن اتنا کچھ زیادہ فرق نہیں دکھے گا، لیکن جب انسانوں کے درمیان میں فرق دیکھا جائے تو یہ فرق اتنا زیادہ ہے کہ جس کا تصور کرنا مشکل ہے، کیونکہ تصور کرنا اس لیے مشکل ہے کہ وہ جنہوں نے بلندیوں کے مقامات طے کیے ہیں ان کی حقیقتوں سے ہم بے خبر ہیں کہ کہاں تک پہنچے، اور وہ جنہوں نے پستیوں کا راستہ طے کیا ان کو بھی سمجھنا بہت مشکل ہے کہ کتنی پستی تک گئے یہ لوگ، کتنی ذلت، کتنی رسوائی، کتنی حقارت، یعنی انسان حیرت ہوتی ہے کہ انسان ہوتے ہوئے بھی ایسے عمل انجام دیے جا سکتے ہیں، کس لیے؟ صرف اپنی عزت کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنے نام و نمود کے لیے، اپنے نام کو باقی رکھنے کے لیے، مثلا ابھی آل سعود جو کچھ کر رہا ہے سوچتا ہے انسان محمد بن سلمان ہے، نام دیکھو کتنا اچھا رکھا ہوا ہے، محمد بن سلمان، اتنے بڑے بڑے نام رکھ کر اتنا گھٹیا عمل، اتنا پست عمل، نہ یہ کہ چار شہزادوں کو پکڑ لیا اور دس وزیروں کو، نہ پورے امت مسلمہ کے لیے کیا کر رہے ہیں یہ لوگ اور کیا کرنے کی پلاننگ ہے، یہ دیکھیں کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنے والے ہیں، کتنی تباہیاں لانے والے ہیں، اگر بچ گئے، بچانے کی کوشش ہے، اگر اس طرح کے لوگ بچ گئے تو امت مسلمہ کو کتنی تباہیوں سے ابھی اور دوچار کریں گے، اور جب سے آل سعود کی حکومت آئی ہے انہوں نے ابھی تک کتنا امت مسلمہ کو مشکلات میں ڈالا ہے، کاش کی پوری امت مسلمہ بیٹھ کے اس پہ غور کرے، اس پہ تحقیق کرے، اس پہ ریسرچ کرے بیٹھ کے کہ ایک آل سعود کی نسل سے امت مسلمہ کو کتنی تباہیوں کا شکار ہونا پڑا، پوری امت اسلامی کو کتنی ذلت کا سامنا کرنا پڑا، کتنی رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑا، خود اسلام کو کتنا نقصان پہنچا، دین کو کتنا نقصان پہنچا ایک خاندان کی وجہ سے، یعنی انسان جب پستی کی طرف آتا ہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، یہاں تک آتا ہے، یہ انسانوں کے درمیان فاصلہ ہے، تو یہ انسان کی روح کی حالت ہے، اس روح کی حالت کو اسی لیے قلب کہتے ہیں، قلب یعنی جو تبدیل ہوتی رہے، جو منقلب ہوتی رہے، قلب کہتے ہیں بدلتی ہوئی حالت کو، روح کا ایک وقت نام روح پڑتا ہے، ایک وقت نفس پڑتا ہے، ایک وقت قلب پڑتا ہے، چیز ایک ہی ہے، نام یہ سب الگ الگ ہیں، نام سے آپ پریشان نہیں ہونے لگے، روح کو کہیں اور ڈھونڈیں، قلب کو کہیں اور ڈھونڈیں اور نفس کو کہیں اور ڈھونڈیں اور اس کے لیے جگہ معین کریں، یہ مادی چیزیں نہیں ہیں جس کے لیے جگہ معین کی جائے، انسان کے ذہن جائے کہ نہیں یہاں سر میں روح ہوگی تو یہاں دل میں، یہ سب دل ایک الگ چیز ہے، سر ایک الگ چیز ہے، یہ سب مادی چیزیں ہیں، روح مادی چیز نہیں ہے، میٹیریل نہیں ہے، روح انسان کی میٹیریل نہیں ہے، قلب بھی میٹیریل نہیں ہے، قلب جو اسلامی ٹرم میں استعمال ہوتا ہے قلب، وہ میٹیریل نہیں ہے، یہ جو میڈیکل ٹرم میں استعمال ہوتا ہے قلب وہ میٹیریل ہے، وہ جو ہے یہ سینے میں لگا ہوا ہے چھوٹا سا، یہ میڈیکل قلب ہے، قرآنی قلب نہیں ہے، یہ فرق جو ہے آپ لوگوں کے ذہنوں میں رہے، میڈیکل قلب ٹھیک ہے وہ پمپ کی طریقے سے ہے جس کا کام ہے کہ ہر منٹ میں شاید کچھ 72-73 مرتبہ اس کو دھڑکنا ہے اور پورے جسم میں جو ہے رگوں رگوں باریک سے باریک رگوں تک خون کو پہنچانا، ایک اچھا کام کرتا ہے، اہم ذمہ داری انجام دیتا ہے قلب، اور اسی اہم ذمہ داری کی بنیاد پہ انسان کبھی سمجھنے لگتا ہے یہی سب کچھ ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ ایک مادی چیز ہے، اس کو اپنی ذمہ داری انجام دینا ہے 60 سال 70 سال 100 سال، اس کے بعد جو دھیرے دھیرے کمزور ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، مر جائے گا، اس کے سارے سیلس ختم ہو جائیں گے، لیکن وہ قلب جو قرآن میں قلب ہے اور جو روایات میں قلب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس سے مراد انسان کی روح ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں، یہ قلب جو سینے کے اندر ہے یہ سیلس کا مجموعہ ہے، انسان جیسے ہی مرے گا اس کے سیلس مرنے شروع مر جائیں گے اور سیلس مرتے مرتے خاک میں مل جائیں گے، قلب بھی ختم ہو جائے گا، ذہن بھی جو ہے یہ مغز بھی یہ بھی سیلس ہیں اور یہ بھی ختم ہو جائیں گے، یہ باقی نہیں رہیں گے، لیکن روح انسان ختم نہیں ہوگی، روح سے معنویت اور عرفان کا پہلو طے ہوتا ہے، روح انسان کو ہمیشہ باقی رہنا ہے، اسی روح کو چونکہ روح کی حالت بدلتی رہتی ہے لہذا اس کو قلب بھی کہتے ہیں، قلب یعنی بدلنے والی، منقلب جو ہو، اسی سے بنا ہوا انقلاب کا لفظ، انقلاب یعنی تبدیلی، چونکہ انسان تبدیل ہوتا رہتا ہے اور بہت ہی اچھا ہے کہ انسان روزانہ بہتر تبدیلی کی طرف جائے، انسان کسی بھی حالت میں باقی نہ رہے، ایک حالت میں باقی رہنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، اگر انسان خود کو بہتر حالت میں تبدیل نہیں کرے گا تو دوسرے اس کو بدتر حالت میں تبدیل کر دیں گے، جو ٹھہرا ہوا نہیں ہے انسان، اصل انسان ایسی مخلوق ہی نہیں ہے کہ جو ایک جگہ پر ٹھہری ہوئی ہو، وہ سفر کر رہا ہے، یا سفر کر رہا ہے یا سفر کرایا جا رہا ہے، اگر خود اپنے ارادے سے سفر کرے تو یہ اچھا سفر طے کرے گا، اگر اپنے ارادے سے سفر نہ کرے تو خود نفس ہی میں ایسی حالتیں ہیں کہ اس کو برا سفر طے کرانا شروع کر دیتی ہیں، باہر کی کچھ ایسی قوتیں ہیں مثلا شیطانی قوتیں ہیں جو آ کر انسان کو برا سفر طے کراتی ہیں، لیکن سفر طے کرنا پڑتا ہے، انسان کبھی ٹھہر نہیں سکتا، انسان کبھی رک نہیں سکتا، لہذا تاکید کی گئی ہے کہ انسان مسلسل آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہے، اپنے درجات کو مسلسل بلند کرتا رہے، انتظار نہیں کرے کہ اگلا ماہ رمضان آئے گا تو کچھ کر لیں گے، یا اگلا محرم آئے گا تو کچھ کر لیں گے، یا اگلی شب قدر آئے گی تو کچھ کر لیں گے، اس شب قدر سے اگلے شب قدر تک اگر آپ کچھ نہیں کریں گے تو آپ کو بہت کچھ کرا دیا جائے گا، جو ہر طرف ٹہل رہے ہوتے ہیں جناتوں کی شکل میں، انسانوں کی شکل میں کرانے کے لیے، ادھر ہوٹلوں میں چائے کی گنٹیوں پر اور ریسٹورنٹ میں، بازاروں میں، سڑکوں پر، اگر آپ معرفت کا اور عرفان کا سفر اور عمل کا سفر نہیں طے کر رہے ہوں گے تو دوسرے حتمن کرائیں گے، لہذا خود اپنے ارادے سے کامیابی اور بلندی اور عزت اور معرفت اور روحانیت اور معنویت اور اسپریچولیٹی، اس کا سفر طے کرے انسان، اس کے لیے برنامہ رکھے، پلاننگ رکھے، پروگرام رکھے کہ کیسے کیسے ہمیں سفر طے کرنا ہے، کن لوگوں سے ملنا ہے، کن لوگوں سے رابطے میں رکھنا ہے، اگر روح کا سفر طے کرنا ہے، روحانی سفر یعنی بلندی کا سفر کی ویلوز کا سفر بھی روح کا سفر ہوتا ہے، جسم کا نہیں ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں سے رابطے میں رہنا پڑے گا کہ جو روحانی سفر طے کر رہے ہیں، جو انسان کی روح کو بلند کر دیں، جو اس کو مشکل میں نہ ڈالیں. پس یہ وہ مقام تھا کہ جس کے لیے پروردگار فرماتا ہے کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین, انسان کا خالق اللہ ہے اور حسین خالق, بہترین حسین ترین خالق ہے, کہ اس کے اندر اس نے روح ڈالی. اور وہ روح ڈالی بھی کیا, یہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے یہاں پر بھی اور دوسری جگہوں پر بھی, کہ ایسی کوئی روح بنا کر نہیں ڈال دی انسان میں. فرمایا وَنَفَخْتُ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ, میں نے اس کے اندر اپنی روح ڈال دی. یہ نہیں کہ کوئی روح بنا کے رکھی تو وہ اس کے اندر ڈال دی, یہ ایک جلوہ الہی انسان رکھتا ہے. ابھی آئے گا اسی, چونکہ یہ موضوع ایسا رکھا گیا ہے تھوڑا سخت ہے, اس کے اہل ہم نہیں ہیں, اس کے واقع ہم لائق نہیں ہیں, تکلف میں نہیں کہہ رہے, سچ میں اس کے اہم اہل نہیں ہیں, لیکن ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالی کچھ باتیں جو اساتید نے بیان کی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی, کہ انسان کے اندر ایک روح آ کر رکھی گئی ہے جو متصل ہے ذات پروردگار سے, ہے ہی اللہ کی طرف سے. روح مٹی سے نہیں نکلی ہوئی ہے. اب یہ ایک اور دوسری بحث ہے کہ حرکت جوہری کے نام سے فلسفے میں بیان کی جاتی ہے کہ یہ درجات طے کرتے کرتے اس کمال تک پہنچ جاتی ہے, اس میں کوئی ٹکراؤ بھی اتنا ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ اللہ کی طرف سے خاص عطا ہے, جس مرحلے کو جس طرح بھی اس مرحلے کو طے کیا ہے, لیکن اللہ کی طرف سے ایک خاص عطا ہے انسان کو روح کی شکل میں, اور اس روح سے انسان روحانیت کا سفر طے کر رہا ہوتا ہے. اگر روحانی سفر انسان نہیں طے کر رہا ہو تو جسمانی سفر میں اس طرح الجھ جاتا ہے کہ فقط جسم کا بن کے رہ جاتا ہے, اور جب انسان جسم کا بن کے رہ جاتا ہے تو یہیں پر قرآن کو مجبوراً کہنا پڑتا ہے یہ تو حیوان سا ہو گیا ہے, یہ تو حیوانوں سے بدتر ہو گیا. حیوانوں سے بدتر اس لیے کہا کیونکہ حیوان کے پاس تو میں نے روح نہیں دی تھی, اسے تو حیوانیت کرنی ہی کرنی تھی, اس پر روح نہیں تھی, لیکن اس کو تو میں نے روح بھی دی تھی, روح رکھتے ہوئے یہ سب کچھ کر رہا ہے. الہی روح کا مظہر بنتے ہوئے, الہی روح کا مرکز بنتے ہوئے بھی یہ سب امور انجام دے رہا ہے, اس لیے یہاں پر زیادہ مشکل پیدا ہوتی ہے انسان کو دیکھ کر, اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ کیا کر رہا ہے انسان. ہم نے تو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے تو بہترین حالت میں انسان کو پیدا کیا, یعنی حسین ترین حالت میں, حسین ترین قوام کے ساتھ میں نے انسان کو پیدا کیا, لیکن پھر کیا ہوا, ثم رددناہ اسفل سافلین, لیکن پھر اس کو پلٹنا, ہم نے پلٹا دیا, کب, اس نے جو اپنی صلاحیتوں کا غلط استعمال کیا تو اسفل سافلین یعنی پسترین حالت میں ہم نے پہنچا دیا انسان. پھر اس سے بچے گا کون, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ کی جو صاحبان ایمان ہیں اور صاحبان عمل ہیں, صاحبان عمل صالح ہیں, ہر عمل نہیں بلکہ عمل صالح, ایسا عمل کہ جس کے اندر صلاحیت ہوگی, جس کے لیے قرآن نے کہا کہ الیہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ, پروردگار کی طرف پاکیزہ نفوس بلند ہوتے ہیں اور جو چیز ان کو بلند کرتی ہے وہ عمل صالح ہے, یعنی وہ عمل جس کے اندر صلاحیت پائی جاتی ہو کہ انسان کو بلند کرے. اب یہ ایک الگ بحث ہے جو شاید یہاں پہ کی گئی ہو نہیں کی گئی ہو, فی الحال یہاں پہ نہیں کرتے, کہ ہر نیک عمل کو عمل صالح نہیں کہتے, دھوکے میں کبھی نہ پڑ جائیں کہ ہر نیک عمل کو دیکھیں کہ یہ تو بڑا اچھا صالح انسان ہے, عمل صالح انجام دے رہا ہے, جو قرآن میں یہ لفظ 72-73 مقامات پہ آیا ہے عمل صالح کا لفظ, تو ایک دو مرتبہ نہیں آیا ہے. یہ بنی امیہ والی تقسیم تھی, کیا کچھ لوگ ایمان والے ہو جائیں کچھ لوگ عمل والے ہو جائیں, تاکہ یہ لوگ آپس میں لڑتے رہیں اور ہم حکومت کرتے رہیں. بنی امیہ نے ایسے فرقے بنائے تھے, ایمان والے فرقے اور عمل والے فرقے, پھر ایک دوسرے کو وہ لعنت ملامت کرتے, کہتے وہ ایمان والے کچھ نہیں ہیں, وہ ایمان والے کہتے یہ عمل والے کچھ نہیں, اور یہ ان کے لیے ضروری تھا, لازم تھا. کیوں لازم تھا, کیونکہ اگر یہ نہ کرتے تو ان کو حکومت کرنے میں مشکل پیش آتی, اگر یہ آپس میں نہ لڑتے تو مجھ سے آگے لڑتے حکومت سے, حکومت کے کام ہی یہ ہے کہ لوگوں کو آپس میں لڑائیں تاکہ وہ ہم سے آگے نہ لڑیں, یہ ہمیشہ کی پالیسی ہے کہ لوگوں کو اتنا طرح طرح سے لڑاتے رہیں تاکہ ان کا رخ حکومت کی طرف نہ ہو. حکومت کی طرف رخ اگر ہو تو صرف اس لیے ہو کہ اپنے لڑنے میں اور مدد مانگے حکومت سے, کہ تم بھی کچھ مدد کرو, ہم بھی تمہارا کچھ فائدہ پہنچائیں گے, تم بھی میری کچھ مدد کرو. لہذا ان کا یہ کام ہی ہے کہ لڑاتے رہیں اور مدد کرتے رہیں. آج بھی یہ پالیسی, یہ بہت ہی کامیاب پالیسی ہے, بہت ہی تجربہ کہتے ہیں نا مجرب، مجرب نسخہ، ایک دعاؤں کا مجرب نسخہ ہوتا ہے، یہ سیاست کا بہت ہی مجرب نسخہ ہے، باطل سیاست کے البتہ، باطل سیاست کا نہایت ہی مجرب نسخہ یہ ہے کہ لوگوں کو آپس میں لڑاتے رہو تاکہ ان کے لڑنے کا رخ میری طرف نہ آنے پائے، اور پھر ان کی مدد کرتے رہو اور وہ خود بھی مدد ڈھونڈتے رہیں گے، مدد مانگتے رہیں گے، اور جب مدد مانگیں تو مدد کرو، لہذا سب کی مدد کرتے ہیں، یہ حکومت والے ایک طرف مدد نہیں کرتے، کبھی کبھی آپ دھوکہ نہیں کھا لیں کہ حکومت آ کر عہدیداری کروا رہی ہے، حکومت آ کر جلوس نکلوا رہی ہے، اور حکومت آ کر حق کا نام لے رہی ہے، یہ حق کا نام بھی لیتی ہے اپنے مقصد کے لیے، چونکہ ان کو حق و باطل سب کو مل کے لڑانا ہے تاکہ اس حق کا رخ بھی میری طرف نہ آنے پائے، کہ اگر میری طرف آئے گا تو میری حکومت میں مشکل ہو جائے گی، لہٰذا یہ کام ہمیشہ تاریخ میں ہوتا رہا، اور یہ اس مجرب سیاست کے مجرب نسخے پر آج بھی عمل ہو رہا ہے اور بعد میں بھی ہوگا، فقط لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اس پہ عمل ہمیشہ ہوتا رہے گا، یہ سلسلہ جاری رہے گا، بس یہ انسان کے یہ وہ مقام ہے کہ جو روح کے ذریعے سے انسان طے کرتا ہے، یعنی بلندیوں کا سفر روح کے ذریعے سے طے کرتا ہے، اور یہی کہا گیا کہ انسان تو مسلسل سفر کرتا رہے، یہ جملہ بار بار پڑھا جاتا ہے اور پڑھا جاتا رہے اور سنا جاتا رہے، انشاءاللہ تعالی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ امام نے فرمایا کہ مغبون من ساوا یوما، گھاٹے میں ہے وہ انسان جس کے دو دن ایک جیسے گزریں، دو دن اگر ایک جیسے گزریں، یعنی دو دن گزر گئے، انسان نے لازم نہیں حتمن جائے درسی میں بیٹھے، حتمن کوئی مجلسی سنے، نہیں، دو دن گزر جائے انسان کوئی نئی فکر نہ کرے، کچھ نئی معرفت انسان میں پیدا نہ ہو، کوئی نئی چیز حاصل نہ ہو انسان کو، من ساوا یوما یعنی جس انسان کے دو دن ایک جیسے گزریں، یہ امام نے نہیں کہا کہ جس انسان کی دولت کے دو دن ایک جیسے گزر جائیں وہ گھاٹے میں، وہ الگ مسئلہ ہے، اس کی دولت لوگ سمجھتے ہیں کہ دولت زیادہ ہو گئی، بدل تو گئے، پہلے کم تھی آج زیادہ ہو گئی، آج 2000 روپے اور کما لیا، کل نہیں تھا تو تبدیل تو ہو گئے، یہ دولت تبدیل ہوئی، یہ انسان نہیں تبدیل ہوا، امام نے یہ نہیں کہا کہ کسی کے گھر تبدیل ہو جائے، کسی کی گاڑی تبدیل ہو جائے، کسی کی دولت تبدیل ہو جائے تو انسان بدل گیا، نا انسان، اور انسان کس سے بدلتا ہے؟ انسان فضیلتوں سے بدلتا ہے، انسان کمالات سے بدلتا ہے، انسان ویلوز سے بدلتا ہے، اور ویلوز کا مرکز انسان کی روح ہے، یہی وہ روح ہے کہ جو اللہ کی طرف سے انسان کو خاص عطا کی گئی، اور اسی سے روحانیت اور معنویت کا سفر طے ہوتا ہے کہ جو عرفانی پہلو انسان میں پیدا کرتا ہے، لہذا قرآن کی آیت جو کہتی ہے کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو اللہ کی طرف سفر کر رہا ہے جد و کوشش کے ذریعے سے، اور اللہ سے ملاقات بھی کرے گا، تو یہ ملاقات سب کی لازمی ہے، کل جو بات عرض کی آپ کے سامنے، یہ نہیں کوئی وہاں سے کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ مس ہو جائیں کہ نہیں بچ جائیں گے اللہ سے ملاقات کرنے سے، نا سب کی ملاقات، یا ایھا الانسان، تمام انسانوں کو مخاطب کیا گیا کہ سب کی ملاقات لازمی ہے، بھئی یہ کہ ملاقات کا انداز الگ الگ ہو سکتا ہے لیکن ملاقات سب کی ہے، چونکہ ملاقات ایسی تو نہیں ہوگی کہ معاذ اللہ اللہ کو کہیں بٹھایا جائے گا، اللہ بیٹھا ہوگا اور آس پاس غلام بیٹھے ہوں گے، پھر وہاں پہ لائن لگی ہوگی سب لوگ جا کے ملو، ایسا تو نہیں ہے، اللہ تو جسم نہیں ہے، جو جسم ہوگا تو محدود ہو جائے گا، محدود ہوگا تو خدا نہیں رہ جائے گا، پھر ملاقات کس سے ہوگی، یہ ہم آپ کے سامنے اس کی تفصیل بعد میں آئے گی، لیکن اشارہ ابھی کی جو ملاقات انسان کرے گا وہ صفات پروردگار سے ملاقات ہے، الہی صفات سے ملاقات، پھر کیسے ملاقات ہوگی، کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اللہ کی رحمت سے ملاقات کریں گے، اللہ کے کرم سے ملاقات کریں گے، اللہ کی ستاریت سے ملاقات کریں گے، اللہ کی غفاریت سے ملاقات کریں گے، اللہ کے حلم سے ملاقات کریں گے، حلیم ہے ذات پروردگار، اللہ کی حکمت سے ملاقات کریں گے، اللہ کی عدالت سے ملاقات کریں گے، اللہ کے فضل سے ملاقات کریں گے، جس کی بہت زیادہ امیدوار ہو سکتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے ہماری ملاقات ہو. اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اللہ کی قہاریت سے ملاقات کریں گے، لیکن ملاقات کرنی پڑے گی. قہار، جو اللہ کی ذات قہار بھی ہے. کچھ لوگ ہوں گے جو اللہ کے منتقم ہونے کی صفت سے ملاقات کریں گے. جو اللہ کی ایک صفت کیا ہے؟ المنتقم. منتقم یعنی انتقام لینے والا. خدا نہ کرے کہ اللہ کے انتقام سے ہماری ملاقات ہو جائے. تو ملاقات تو ہے، بغیر ملاقات کی کوئی نہیں ہے. انسان ہے تو ملاقات کرنی ہے. جو انسان ہے تو اس کے پاس روح ہے، روح ہے تو ختم نہیں ہوگی. ختم نہیں ہوگی تو کہاں جائے گی؟ وہاں جائے گی جہاں سے آئی ہے. اور وہ ہے کہاں سے؟ اللہ کی طرف سے. وہ اللہ کی طرف سے پلٹ، اللہ کی طرف پلٹنا ہے. تو جب پلٹنا ہے تو ملاقات ہونی ہے. تو ملاقات کس سے ہونی ہے؟ اللہ کے صفات. اللہ اکبر. دعا کرے سب کے لیے، ایک دوسرے کے لیے، کہ اللہ کے کرم سے ملاقات ہو. کریم ہے ذات پروردگار، ذات پروردگار کریم ہے. ہم انشاءاللہ یہ بحث کریں گے کہ ہم کربلا والوں کا جو ذکر کرتے ہیں، اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، پھر انبیاء کا ذکر کرتے ہیں، رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں، در حقیقت ان کا ذکر اس لیے لازم ہے کہ اللہ کی ان صفات سے ملاقات کے لائق ہو جائیں. یوں ہی تو نہیں ملاقات ہو جائے گی. اللہ کے کرم سے ملاقات نہیں ہوگی جب اللہ کے ان کریم بندوں سے آشنا نہ ہو. اللہ کی حکمت سے ملاقات نہیں ہوگی جب اللہ کے ان حکیم بندوں سے رابطہ نہ ہو. لیکن اللہ کے انتقام سے ملاقات نہ ہو، پروردگار ہم اس لائق نہیں ہیں کہ تیرے انتقام سے ملاقات کر سکیں. اللہ کے ممیت کی صفت سے ملاقات نہ ہو. بہت ساری صفتیں ایسی ہیں، تباہ کرنے والی ہے ذات. اللہ کے مضل سے ملاقات نہیں ہو، یعنی اس دنیا میں بھی نہیں ہو، آخرت میں. مضل، مضل یعنی جو انسان کو گمراہ کر دے. گمراہ کر دے یعنی کیا؟ یعنی اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرنا چاہتا. یہ صفات ہیں اللہ کے. گمراہ اس وقت انسان ہوتا ہے کہ اللہ ہدایت کے راستے اسے بار بار دیتا ہے اور بار بار وہ ہدایت کے راستے ٹھکراتا ہے، تو اللہ ہدایت کے راستے روک لیتا ہے. اللہ کسی کو گمراہ پھر بھی نہیں کرتا. تو جو فرما رہے ہیں، اللہ فرعون کو بھی گمراہ نہیں کرتا، فقط اتنا کرتا ہے کہ بار بار معجزات دکھاتا ہے، عذاب بھیجتا ہے، بار بار سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، موسیٰ کو بھیجتا ہے، ہارون کو بھیجتا ہے، توریت کو بھیجتا ہے، وہی نازل ہوتی ہے، وہیں پہ معجزہ دکھاتا ہے. یہ سب کچھ کرتا ہے تاکہ ہدایت اس تک پہنچ جائے. لیکن جب بار بار وہ ہدایت کو ٹھکراتا رہتا ہے، تو بار بار ٹھکرانے کے بعد ہدایت کو صرف روک لیتا ہے. اور جب اللہ ہدایت کو روک لے تو انسان خود بخود گمراہ ہو جاتا ہے. یہ سارے انتظامات ہیں، یہ اس طرح کی مجلسیں اگر ہو رہی ہوں، یہ سب اللہ کے انتظام. مثلا ماہ رمضان، ولادتیں، شہادتیں، یہ سب انتظام ہے اللہ کی ہدایت ہم تک پہنچنے کا. اور ایسے ذریعے ڈھونڈیں کہ جو اللہ کی ہدایت کو پہنچا رہے ہوں. یہ ذمہ داروں کا کام ہے، مجلس برپا کرنے والوں کا، مجلس قائم کرنے والوں کا، عزا خانوں کے متولیوں کا، ٹرسٹیز کا. وہ اللہ کی ہدایت کا مظہر آ کر یہاں بنے، گمراہی کا مظہر نہیں. تو بعض لوگ ایصال ثواب کی مجلس کرتے ہیں، خدا کرے کہ ہر وہ مجلس ہو جو ایصال ثواب مردوں کے لیے، لیکن بعض لوگ ایسا انتظام کرتے ہیں کہ ثواب کے بجائے کچھ اور بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. ہوتا ہے نا. تو یہ ملاقات بہرحال طے ہے. بس کچھ لوگوں کو پہلے سے پتا ہے کہ ملاقات خطرناک ہے، لہذا وہ ملنا ہی نہیں چاہتے. یہ آخری مرحلہ ہے، ہے نا. جو ملاقات، جن کو یہ پہلے سے معلوم ہے کہ اللہ کے کرم سے ملاقات نہیں ہونے والی ہے، اللہ کی رحمت سے ملاقات نہیں ہونے والی، اللہ کی رحیمیت سے ملاقات نہیں ہونے والی، وہ ملاقات نہیں کرنا چاہتے، تو کیا ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ کہا نہیں، ان کو بھی بلایا جائے گا. اتفاق سے وہ لوگ جو ملنا چاہتے ہیں ان کے لیے جو قرآن میں آیتیں آئیں وہ تھوڑا کم آئی ہیں, لیکن وہ کہ جن کو ملایا جائے گا ضروری, ان کے لیے قرآن میں آیتیں زیادہ ہیں. دو لفظ ہوا ہے استعمال قرآن میں, اسی کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں اور انشاءاللہ پھر کل آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. دو لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے, ایک لفظ ہے راجعون اور ایک لفظ ہے ترجعون. سنا ہے دونوں لفظ؟ راجعون کہاں ہے؟ قرآن میں سورہ بقرہ ہی کی آیت میں 155-56 نمبر آیت, انا للہ ہے 156 نمبر یہ آیت ہے. 55 نمبر آیت وہاں سے شروع ہوتی ہے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَالْأَنفُسِ. اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ لوگ کی جو ایسی حالت میں جب مصیبتیں آتی ہیں, نفس کی, جان کی, خوف, بھوک, پریشانیاں, تکلیف, پھل, اولاد, یہ سب چھنتی ہیں, تو ان لوگوں کو وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ, وہ صابرین کہ جب ان کے اوپر مصیبت آئے تو ان کی زبان یہ ہے, ان کی منطق یہ ہے, ان کے بولنا یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. بہت ہی بنیادی اہم مسئلہ آیت ہے. یہ نہیں صرف میت کو دیکھیں یا میت کی خبر سنیں تو کہنا, جب بھی کوئی حالت انسان کی زندگی میں پیدا ہو, خاص کر اگر وہ حالت تکلیف کی حالت ہو, امتحان ہو, تو امتحان کی حالت میں شکوے نہیں کرے کہ اللہ تو نے کیا کر دیا میرے ساتھ, بلکہ کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اللہ کی طرف پلٹنے والے, خود ہی کہہ رہا ہے ہم پلٹنے والے ہیں. یہ کب ممکن ہے؟ جب وہ دیکھے اپنی زندگی میں اللہ کو, جس طرح کربلا والوں نے دیکھا اپنی زندگی کے لمحے لمحے میں اللہ کو. یہ کربلا کے عرفانی پہلو یہ ہے کہ وہاں پہ اللہ نظر آ رہا ہے. ان کی زبان یہ ہے, کہتے ہیں ہم پلٹنے والے ہیں, ہم اللہ کے لیے ہیں, اللہ ہی نے دیا تھا, اللہ نے لے لیا, کیا ہو گیا, جان چلی گئی جوان بیٹے کی. ہاں ٹھیک ہے, سخت ہے جوان بیٹے کا کی جان جانا, اس اعتبار سے سخت ہے کہ ابھی تک مانوس تھے, ملتے تھے, چہرہ دیکھتے تھے, اچھا لگتا تھا, اب نہیں دیکھ پائیں گے, یہ سخت ہے. لیکن یہ کہ اللہ نے لے لیا ہے, اس میں کون سی سختی ہے؟ یہ احساساتی پہلو ہے, ایموشنل پہلو یہ انسان کے لیے ہے کہ کسی کا بہت ہی عزیز اس سے اگر جدا ہو جائے تو اس کو تڑپ ہوتی ہے کہ ابھی میرے ساتھ تھا, ساتھ میں زندگی گزار رہے تھے. کسی زوجہ کا شوہر مر جائے, کسی شوہر کی زوجہ مر جائے, تو انسان کے لیے احساساتی پہلو سخت ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, بیٹا جس کے جدا ہو گیا, لیکن یہ کہ اللہ ہی کی طرف سے عطا ہوئی تھی, ختم ہو گیا, لے لیا, اس پہ اتنی واویلا کیوں ہوں؟ غم ہے, ٹھیک ہے, غم بھی ہے, جدائی کا غم ہے, رونا ہے, ٹھیک ہے, رونا بھی ہے, رونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, جو یہ فطری چیز ہے, انسان کو تکلیف ہوتی ہے انسان روتا ہے, لیکن اس پہ اتنی واویلا کیوں, اس پہ اتنا شکوا کیوں, اس پہ اتنی شکایت کیوں؟ بیمار ہو گئے تو ٹھیک ہو گئے, مگر کون ہے اس دنیا میں جو بچا ہوا ہے؟ جب قرآن رسول اللہ کے لیے کہہ رہا ہے انکا میتن وانہم میتون, اے رسول اللہ آپ کو بھی مرنا ہے, جب قرآن رسول اللہ کے لیے کہہ رہا انکا میت, تو کس کو بچنا ہے؟ سب کو مرنا ہے. لیکن یہ راز انسان اس وقت سمجھتا ہے جب یہ راز سمجھ لے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ صرف مرنے کے لیے نہیں ہے, یہ زندگی کے لیے, اصل یہ جملہ زندگی کا جملہ ہے, موت کا جملہ نہیں ہے. اگر انسان زندگی میں یہ کہنا سیکھ لے تو مرنا اس کا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے, اور زندگی بھی بڑی لذت بخش ہو جاتی ہے, پھر زندگی میں یہ سارے اتنے مسائل نہیں ہوتے. یہ چھوٹا سا ایک واقعہ بیچ میں کہہ دو, اگرچہ وقت اتنا نہیں ہے, رسول اللہ کے زمانے کا واقعہ ہے, چونکہ بہت ہی شاید یہ ایک واقعہ بہت مفید ہو بعض لوگوں کے لیے, اس لیے یاد آ گیا ابھی تو کہہ دو, پہلے سے ارادہ نہیں تھا کہنے. ایک زوجہ جس کا شوہر سفر پہ گیا ہوا تھا, طولانی سفر پہ, اور شوہر آ کے رسول اللہ کے سامنے بیان کر رہا ہے کہ میری زوجہ ایسی ہے کہ میں سفر پہ گیا تھا اور سفر سے پلٹنے کے جو ہمارے دن تھے, پلٹنے والا تھا کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا, اور میں اپنے بیٹے کا بہت عاشق تھا، یعنی ہمارا رابطہ میرے بیٹے سے بہت ہی گہرا رابطہ تھا۔ ہوتا ہے کبھی، زیادہ تر عام طور سے بیٹوں کا ماں سے زیادہ رابطہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال عرب کے کلچر میں بیٹا بہت کچھ ہوا کرتا تھا، ان کو بیٹی سمجھ میں آتی نہیں تھی، بیٹا ہی سب کچھ سمجھ میں آتا تھا، اور عرب کلچر والوں کو ابھی بھی بیٹی نہیں سمجھ میں آتی ہے، حتیٰ عورتوں کو بھی بیٹی سمجھ میں نہیں آتی، مردوں کو سمجھ میں نہ آئے نہ آئے، عورتوں کو بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ افسوس تو یہ ہے، عورتیں بھی اپنی قدر نہیں کرتی کہ بھائی تم بھی اللہ کی مخلوق ہو ویسے ہی جیسے یہ مرد اللہ کی مخلوق ہے، بلکہ تمہیں بھی حق حاصل ہے کہ چاہو اتنی منزلیں طے کر جاؤ کہ سارے مرد کو پیچھے چھوڑتے چلے جاؤ۔ زمانے میں ایسے ہوئے ہیں، جناب مریم کے زمانے میں کوئی جناب مریم جیسا نہیں تھا، کوئی مرد نہیں تھا جناب مریم جیسا، یعنی پوری دنیا میں کوئی مرد جناب مریم جیسا نہیں تھا جناب مریم کے زمانے، وہ عورتوں کی مقامات طے کرنے کا حق ہے۔ لیکن خوب بہرحال عرب کلچر تھا، پھر زمیندارانہ کلچر تھا، زمینداری کے کلچر میں مرد بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اب زمینداری تو ختم ہو گئی، لیکن وہ مرد والی حالت باقی ہے۔ پہلے زمانے میں جائیداد ہوتی تھی، جائیداد کہاں جائے، کس کے پاس جائے، کہیں اور نہ چلی جائے، تو مرد ہونا بیٹا بہت اہم ہوتا تھا۔ اب نہ جائیداد ہے، اب تو کرائے کے مکان پہ رہ رہے، لیکن پھر بھی مرد ہی چاہیے۔ مکان ہے کرائے کے، لیکن بیٹی نہیں چاہیے، بیٹا ہی چاہیے۔ کس کے لیے چاہیے، اب تو تمہارے کھیت بھی نہیں رہے۔ وہ زمیندار لوگ اگر چاہتے تو چلو اپنے کھیتوں کے لیے چاہتے تھے، ان کے لیے کھیت بہت زیادہ اہم چونکہ تھے، لہٰذا ان کھیتوں کے لیے انہیں بیٹے چاہیے تھے۔ آپ کو کس لیے چاہیے؟ لیکن چونکہ کلچر ختم نہیں ہوا، اس لیے یہ مشکل ابھی ہے۔ تو عرب میں بھی بہت زیادہ تھی، عرب کے نزدیک صرف بیٹی کوئی معنی ہی نہیں رکھتی تھی، بیٹا ہی سب کچھ تھا، اور بیٹا اس کو دیا تھا اللہ نے۔ بیٹا باپ بیٹے میں رابطہ بہت ہی گہرا رابطہ تھا، بہت ہی عاشق تھے دوسرے کے۔ اور یہ بیان کرتا ہے رسول اللہ کے پاس کہ میرا بیٹا مر گیا میرے آنے سے پہلے، اور میری بیوی کو خبر دی کہ میرا شوہر واپس آنے والا ہے، اور اسی وقت میرا بیٹا مر گیا۔ تو میری بیوی یہ جانتی تھی کہ میرا شوہر کتنا زیادہ اپنے بیٹے کو چاہتا ہے، اگر ایک مرتبہ آ کر بیٹے کو اس طرح دیکھے گا سفر سے تو کہیں جان نہ دے بیٹھے، کہیں مشکل نہ ہو جائے، کہیں جان نہ چلی جائے۔ لہذا میری بیوی نے میرے اپنے بیٹے کی میت کو ایک کمرے میں چھپا دیا، لے جا کر کے کسی کو بتایا نہیں، خود ہی بیٹے کی میت کو چھپا دیا، خود اپنے آپ کو نہائی دھوئی آمادہ کیا، اچھا کپڑا پہنا، خوشبو لگایا، اور جب میں پہنچا تو جس طرح ہر سفر سے واپسی پہ میرا استقبال کرتی تو اسی طریقے سے میرا استقبال کیا، پوری طرح سے استقبال کیا، اور میں نے حتیٰ ازدواجی جو رابطہ تھا وہ قائم کیا، شوہر و زوجہ۔ اور جب بالکل بیوی خوش کر چکی اپنے شوہر کو، تو اس کے بعد پوچھتی کہ ایک سوال پوچھیں، جواب دیں گے، کہا کیا؟ کہا اگر اللہ ہمیں کوئی چیز دے اور واپس لے لے تو کیسا ہے؟ کہا کوئی بات نہیں۔ یعنی سفر کی ساری منزل طے ہو گئی، اب بیوی پوچھ رہی ہے، سارا حق ادا کر دیا، اب پوچھ رہی ہے کہ اگر اللہ ہمیں کچھ دے اور لے لے، اتنے نارمل انداز سے سوال کیا کہ وہ سمجھتا رہا ہو شاید کوئی بکری کے بچہ مر گیا ہو، نہیں معلوم۔ کہا نہیں کوئی بات نہیں، اللہ دے اللہ لے لے۔ تو کہا اللہ نے ہمیں ایک بیٹا دیا تھا، وہ لے لیا ہم سے۔ اب یہ شوہر اپنے بیٹے کی غم میں نہیں فکر کر رہا ہے، یہ صرف اس ماں کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ وہ ماں جس کا وہ بیٹا تھا، اس ماں کا بھی بیٹا تھا، جس طرح سے میرا بیٹا تھا اسی طریقے سے اس ماں کا بھی بیٹا تھا۔ اگر یہ ماں اتنا صبر کر سکتی ہے کہ بیٹے کی میت کو چھپائے ہوئے ہے، خود نہا دھو کے آمادہ ہے، خود کو شوہر کے سامنے پیش کر رہی ہے، اور ذرہ برابر چہرے پر چکن بھی نہیں آنے دے رہی ہے کہ میں سمجھ پاؤں، تو اگر ایک ماں اتنا صبر کر سکتی ہے تو باپ کو تو زیادہ صبر کرنا چاہیے۔ لیکن یہ صبر کیسے ہوتا ہے؟ اس راز کو سمجھنے کے بعد کہ اللہ نے دیا تھا اللہ نے لے لیا، اور اس راز کو شوہر کو بھی سمجھا دیا، تو رسول اللہ نے بہت تعریف کی اس ماں کی، کہ اس کی قدر جانو، ایسی بیوی کی قدر جانو۔ تو یہ نقطہ جو ہے، قرآن کہتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، جو ساری مصیبتوں کے حالات میں جن کی زبان یہ ہو، جن کی منطق یہ ہو، جن کی لاجک یہ ہو، یوں ہی نہیں سرمیت دے کے نہیں، لاجک ان کی زندگی کی ہو کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف جانے والے ہیں، تو ان کو اللہ سے ملاقات کرنے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، چونکہ جانتے ہیں ملاقات کیسے ہوگی، رحم ہی رحم ہے. اس دنیا میں تو بہت ساری بے رحمیاں ہیں لوگوں کی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں صرف اللہ کا رحم ہی رحم ہے، وہاں کسی بے رحمی سے ملاقات نہیں، یہ آسانی سے ملاقات کے لیے تیار ہیں. لیکن وہ لوگ جو اللہ کے ان صفات سے ملاقات کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں، ان کے لیے قرآن میں بہت ساری جگہوں پر، صرف 19 جگہوں پر ایک لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں. اب فرصت نہیں ہے کہ میں ایک دو لفظ، ایک دو آیتیں پڑھتا، کتنا ابھی 15 منٹ ہے، چند آیتیں پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں. 19 مقامات پر صرف یہ لفظ استعمال ہوا ہے. تم خود پلٹنے کے لیے نہیں کہہ رہے تو الینا ترجعون، تم کو پلٹایا جائے گا. راجعون اور ترجعون کا فرق یہی ہے، راجعون یعنی جو خود پلٹنے والے ہیں، اور ترجعون جو پلٹنا نہیں چاہتے تو پلٹایا جائے گا. پلٹایا جائے گا، پلٹنا تو ہر ایک کو ہے. لفظ سورہ بقرہ ہی سے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 میں فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو جبکہ تم کچھ بھی نہیں تھے، میت تھے یعنی نہیں تھے. فحیاکم، اس نے تمہیں حیات دی. ثم یمیتکم، پھر اس نے تم کو موت دے دی. ثم یحییکم، پھر اس نے تم کو حیات دے دی، پھر حیات دی. انکار کر رہے ہو، جب کچھ نہیں تھے تمہیں زندگی دی، پھر موت دی، پھر زندگی دی. ثم الیہ ترجعون، پھر اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے. خود اگر نہیں پلٹنے والے ہو، پلٹنے کو تیار نہیں ہے، تو تمہیں پلٹنا پڑے گا، پلٹایا جائے گا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28، پھر سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 245 میں ہوتا ہے کہ من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اللہ کو قرض دے گا، فیضاعفہ، وہ اس کو دو برابر کر دے گا، بڑھا دے گا. فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، دو برابر نہیں، کئی گنا زیادہ کر دے گا. اور اس کے بعد اللہ یقبض و یبسط، اللہ ہی ہے جو رزق کو کم کرتا ہے، زیادہ کرتا ہے. قبض کرنا، بست کرنا، قبض یعنی تنگ کرنا رزق کو، بست یعنی رزق کو پھیلا دینا. اس کے بعد فرمایا والیہ ترجعون، یہ ساری رزق سب کچھ کس لیے ہے؟ اس لیے کہ اس کے بعد والیہ ترجعون، اللہ کی طرف تمہیں پلٹایا جائے گا. یعنی کہ تم پلٹو گے، کہا تم کو پلٹایا جائے گا. کلمے کی نزاکت کو دیکھیں، یہ کلمہ واتقوا یوما، یہ سورہ بقرہ کی 281 نمبر آیت، واتقوا یوما ترجعون فیہ اللہ، ڈرو اس دن سے جس دن تمہیں اللہ کی طرف پلٹایا جائے. اس طرح کی 19 آیتیں، یہ صرف سورہ بقرہ کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی. ہوا یحیی و یمیت و الیہ ترجعون، وہی ہے جو حیات دیتا ہے، وہی ہے جو موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کے جانا ہے. سورہ یونس آیت نمبر 56، لا ینفعکم نصحی ولا ینفعکم نصحی ان اردت ان انصح لکم ان کان اللہ یرید ان یغویکم. نبی کہہ رہے ہیں اگر میں تمہیں لاکھ نصیحتیں کروں، میری نصیحت تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی اگر اللہ تمہاری ہدایت کے انتظام نہ کرے. میری نصیحت نہیں، لا ینفعکم نصحی، میری نصیحتیں تم کو فائدہ نہیں پہنچائیں گی. ان اردت ان انصح لکم، اگر میں چاہوں بھی کہ تم کو نصیحت کروں، کب؟ ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ چاہے تمہیں گمراہ کرنا. گمراہ کا قانون وہی جو بیان کیا گیا. اور اس کے بعد فرمائے ہوا ربکم و الیہ ترجعون، وہی تمہارا پروردگار ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹایا جائے گا. ٹھیک ہے، اب آیتیں، سب آیتیں نہیں پڑھتے ہیں، لیکن 19 آیتیں ہیں قرآن میں جو اسی لفظ کے ساتھ آئیں گے کہ پلٹایا جائے گا، نہیں پلٹو گے تو پلٹایا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بہرحال تمہیں ملاقات کرنی ہے. ملاقات کے لیے اگر آمادہ نہیں ہے تو لے جایا جائے گا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صلوات پڑھا، 8 ذلحج کو شب میں، 8 ذلحج کی شب میں لوگوں کو اکٹھا کیا مکے میں، اور اکٹھا کر کے سب کو اکٹھا کرنے کے بعد فرمایا من کان فینا بعضلا مہجته وموطنا علی لقاء اللہ نفسہ فلیرحل معنا، وہ کہ جو اپنی جان دینے کو تیار ہو گیا ہے اور وہ کہ جو اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے خود کو آمادہ کر چکا ہے، فلیرحل معنا، وہ میرے ساتھ چلے. فلیرحل، فلیرحل یعنی چاہیے ہے کہ وہ میرے ساتھ چلے، جو ایسے لوگ ہمیں چاہیے ہیں. ایسے لوگ حسین ابن علی کو چاہیے ہیں جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، کیونکہ حسین ابن علی خود پروردگار سے ملاقات کرنے کے لیے نکلے. سنکربلا کی طرف سفر کرنے کا پہلا جملہ حسین ابن علی کا مکے سے نکلنے سے پہلے یہ جملہ ہے کہ دیکھو وہی میرے ساتھ چلے جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے. یہ کربلا کے عرفانی پہلو یہیں سے شروع ہے، اور بھی بہت سارے کلمات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں. دوسرے کوئی میرے ساتھ نہیں آئے. حسین ابن علی سلام اللہ کے کہنے کے باوجود بھی بعض ایسے لوگ انہوں نے حسین ابن علی کے ساتھ چلنا شروع کر دیا، حج بھی اپنا چھوڑ دیا، لیکن کس لیے ساتھ میں آئے تھے؟ کہا حسین ابن علی مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں کوفہ حکومت بنانے کے لیے، بس چلو کہیں پیچھے نہ رہ جائیں حکومت. اللہ اکبر، حکومت کے عہدے کے لیے انہوں نے حج چھوڑ دیا تھا. حج چھوڑنے والے دو طرح کے لوگ تھے، ایک وہ لوگ تھے جو حج کو چھوڑ کر مقتل میں جا کر اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے تھے، ایک وہ لوگ تھے جو کعبہ اور مکہ اور منا اور عرفات کی سرزمین سے آگے بڑھ کر مقتل میں اللہ سے ملاقات کرنے جا رہے تھے، ایک وہ لوگ تھے. اور ایک وہ لوگ تھے جو کسی چند سکے یا کسی عہدے کی لالچ میں حج کو چھوڑ کے حسین ابن علی کے ساتھ ہو گئے. اور یہ لوگ جو کسی لالچ میں آئے تھے امام کے ساتھ، وہ چلتے رہے، جبکہ امام راستے میں بار بار کہتے رہے کہ میرے ساتھ ہر ایک نہ آئے، وہ پہلو یاد دلاتے رہے. کربلا کا وہ الہی پہلو ہمیشہ یاد دلاتے رہے، کربلا کا وہ عرفانی پہلو حسین ابن علی ہمیشہ یاد دلاتے رہے، لیکن ان کو حسین ابن علی کی بات پر بھروسہ نہیں تھا. اللہ اکبر، اگر بھروسہ ہوتا تو چھوڑتے نہیں. ان کو امام کی بات پر کہتا نہیں، یہ تو رسول اللہ کے نواسے ہیں، یہ تو امیر المومنین کے بیٹے ہیں، امیر المومنین کی کوفے میں حکومت تھی، یہ تو جناب زہرا کے فرزند ہیں، اور ان کے جیسا بھی یہاں پہ کوئی نہیں ہے پورے عالم اسلام میں، یہ تو جائیں گے تو سب کے سب بیعتی کر لیں گے، بیعت کر لیں گے تو حکومت بن جائے گی، تو حکومت میں ہم پیچھے نہ رہ جائیں، لہذا حد چھوڑو چلو حکومت کے لیے. اور کچھ لوگ وہ تھے جو حسین ابن علی کے اس عرفانی پہلو کو دیکھ کر امام کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، اللہ سے ملاقات کی آرزو میں چلے تھے وہ. لہذا سب کچھ کہنے کے باوجود بھی وہ امام کو نہیں چھوڑ رہے تھے. کہاں چھوڑا؟ جب جناب مسلم کی شہادت کی خبر آ گئی، اب ان کو یقین آ گیا کہ نہیں، جب کوفے سے جناب مسلم کی شہادت کی خبر آئی تو اب انہیں یقین آ گیا کہ نہیں، حسین ابن علی حکومت بنانے اب نہیں جا رہے ہیں، مقتل کی طرف جا رہے ہیں. حکومت بنتی تو حسین ابن علی ضرور ایک الہی حکومت بناتے، رسول اللہ جیسی حکومت، امیر المومنین جیسی حکومت، لیکن اب یہاں پر انہیں یقین آیا کہ امام جو ہے حسین ابن علی حکومت کی طرف نہیں جا رہے بلکہ اب مقتل کی طرف جا رہے ہیں. اب انہوں نے ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا، حج بھی چھوڑا تھا، حسین ابن علی کو بھی چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ. لیکن وہ جو اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے چلے تھے حسین ابن علی کے ساتھ، ان کے ارادے اور مضبوط ہوتے چلے گئے، یعنی ان کا یقین بڑھتا گیا. حسین ابن علی سلام اللہ علیہ نے فرمایا سب کو یقین تھا، لیکن منزل ابھی نہیں معلوم تھی کہ وہ منزل کہاں ملنے والی ہے، وہ اللہ سے ملاقات کی منزل کہاں ہے یہ نہیں معلوم ہے. امام نے کہا ہے اللہ سے ملاقات کرنے چلنا ہے تو چلیں، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ 10 محرم ہی ہوگی، یہ نہیں معلوم تھا کہ کربلا ہی ہوگی، یہ نہیں معلوم تھا کہ اتنی جلدی آ جائے گی، چونکہ ملاقات تو بعد میں بھی ہو سکتی ہے. لیکن جیسے جناب مسلم کی شہادت کی خبر آئی اور حسین ابن علی کا کاروان کربلا کی طرف بڑھا، اب ان کے دل کا سکون بڑھنے لگا، اب ان کے دل کی تڑپ بڑھنے لگی، اب ان کے دل کا شوق بڑھنے لگا کہ نہیں، منزل نزدیک ہے، منزل دور نہیں ہے، اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے کوفے نہیں جانا پڑے گا، حکومت نہیں کرنے پڑے گی، مہینوں نہیں گزریں گے، نہ، یہ اللہ سے ملاقات کی منزل بہت نزدیک ہو گئی ہے، لہذا ان کا شوق بڑھتا جا رہا ہے۔ کربلا والے یہی شوق تھا جو انہیں شب عاشور تک لایا، یہی شوق تھا جو شب عاشور میں مضبوطی سے انہوں نے باقی رکھا، یہی شوق تھا جو بیویوں کے اندر بھی موجود تھا، ورنہ کم سے کم بیویوں کو تو کہنا چاہیے تھا کہ اب تو قتل ہونے جا رہے ہیں تو ہمیں مکے ہی چھوڑ دیں، چونکہ خواتین کو، بیویوں کو مکے میں کوئی پریشانی نہیں تھی، سارا خطرہ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے لیے تھا، بیویوں کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ بیویوں میں عبداللہ ابن عباس کے گھر موجود تھا، امام حسین علیہ السلام کے چچا ہوتے تھے، اور بھی لوگ موجود تھے۔ عبداللہ ابن جعفر نے جا کر مکے کے گورنر سے ولا امان نامہ لکھوا لیا تھا، یہ سب کچھ موجود تھا۔ تو بیویوں نے یہ نہیں کہا کہ اب جب کوفے کی طرف نہیں جا رہے ہیں، اب مقتل کی طرف جا رہے ہیں تو ہمیں پھر پیچھے کی طرف رخصت کر دیں، کسی کے ساتھ ہم مکے چلے جاتے ہیں، نہیں، وہ بھی ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے، وہ بھی اس راستے کو طے کر رہے تھے۔ اس راستے کو طے کرنے کے لیے لازم نہیں تھا کہ ہر ایک کا سر کٹ جائے، جو اتنی کٹی ہوئی سر کٹی ہوئی میتوں سے گزر رہی ہیں بیویاں، یہ اللہ کے لیے گزر رہی ہیں، یہاں پر ملاقات کر رہی ہیں، یہ حسین ابن علی کی لاش پہ کھڑی ہو کے جناب زینب اللہ کو دیکھ رہی ہیں، اے میرے اللہ میری اس قربانی کو قبول کر لے۔ کوفے کے بازار میں کھڑی ہو کر جناب زینب اللہ کی حمد کر رہی ہیں، تو یہ حمد ہم خطیبوں جیسی حمد نہیں ہے، ذاکروں جیسی حمد نہیں ہے، بلکہ واقعا ان ساری مصیبتوں پر اللہ کی حمد ہے۔ کوفے کے بازار میں کھڑی ہو کر جناب فاطمہ بنت الحسین اونٹ کی بلندی سے خطبہ دے رہی ہیں، اور یہ جملے کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ عدد الرمل والحصا، اللہ کی حمد ہے اتنی زیادہ کہ جتنا زمین پر پڑے ہوئے ذرات ہیں اور جتنا پہاڑوں کی کنکریاں ہیں۔ تو یہ دل سے نکلی ہوئی حمد ہے، یہ رسم والی حمد نہیں ہے کہ مجلس پڑھنا ہے تو دو جملہ خطبے کا تو پڑھنا ہی پڑے گا، اس میں ایک حمد کا جملہ تو کہنا ہی ہوگا، کہ متوجہ بھی نہیں ہو کہ اللہ کی حمد کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، لیکن نہیں، یہ حسین ابن علی کی بیٹی ہے، معرفت کے اس مقام پر پہنچی ہوئی ہے، عرفان کے وہ مرحلے طے کیے ہوئے ہیں کہ سامنے بابا کا سر نوک نیزے پہ ہے، اور جناب فاطمہ بنت الحسین کہتی ہیں اللہ تیری اتنی حمد ہے کہ جتنا زمین کے ذرات، عدد الرمل والحصا، اتنی تیری حمد کہ جتنا پہاڑوں کے بکھری ہوئی کنکریاں، یعنی اتنی حمد کرنا چاہتی ہیں، کلمات کیا استعمال کریں، وہی شوق سے جو 13 سال کے بچوں ایسے موت کی تعریف کرنا چاہتے ہیں، کیا کہیں، شعر سے زیادہ شعری۔ جناب فاطمہ بنت الحسین اللہ کی حمد کے لیے جو کلمہ استعمال کرنا چاہتی ہیں، ڈھونڈ رہی ہیں کن کلمات کو استعمال کریں کہ حمد محدود ہی نہ ہونے پائے، یہ خطبہ دے رہے ہیں بیوی۔ امام سید سجاد اسی بازار کوفہ میں خطبہ، یہ کربلا کے وہ عرفانی پہلو ہے جو ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے عزیزوں۔ مصیبتوں میں آ کر تھوڑی دیر میں پریشان ہونے والے اس لیے پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ کربلا کے اس پہلو کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ امام سید سجاد اسی بازار کوفہ میں کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں، پہلے مصیبتوں کا ذکر کیا کہ ہمیں کہاں سے لایا گیا، ہمارے بابا کو شہید کر دیا گیا، پورا مقتل سجا دیا گیا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں وکفا بذلک فخرا، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے، یعنی یہی درد، یہی مصیبتیں، یہی شہادتیں، یہی قربانیاں، یہی عاشور کا منظر، یہ سب ہماری فخر کے لیے کافی ہے، ہمارے فخر کے لیے۔ یہ کربلا کا عرفان ہے، یہ کربلا کے بامعرفت لوگ ہیں، یہ کربلا کی معرفت ہے۔ لیکن جب یہ راستہ طے کر رہی تھی بیویاں، آج صبح میں چند جملے مصائب کے پڑھے تھے، وہ بچوں کے مصائب پڑے تھے، بعض لوگ وہاں پہ موجود تھے، کہ کربلا میں جب بیویاں طے کری تو بچوں پہ کیا گزری، بچے تو کوئی نہیں بچے، چونکہ سفر ہی ایسا تھا، لیکن بیویوں پہ خود کیا گزری، اللہ کی راہ میں سفر طے کیا جاتا ہے تو سخت ہوتا ہے، لہذا بچے بیچارے، بچے چھوٹے چھوٹے بچے، وہ تو ماؤں کی گردن پکڑے ہوئے بے کجاوا اونٹوں پر تھے کسی طرح اپنے آپ کو سنبھال لے، جو ماؤں کے ہاتھ بدھے ہوئے تھے، اونٹ بہت تیز رفتار سے دوڑ رہے تھے، بچوں سے سنبھلا نہیں جا رہا تھا، کوئی ماں کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہے وہی بدھا ہوا ہاتھ، کوئی گردن پکڑے ہوئے ہے، کوئی سینے سے لپٹا ہوا ہے، کوئی کمر کو پکڑے ہوئے ہے، لیکن اللہ اکبر، یہ شام غریبہ کے جگے ہوئے بچے ہیں، یہ عاشور بھر کے تھکے ہوئے بچے ہیں، یہ بچے کب تک جگتے ہیں؟ جیسے ہی ہاتھ چھوٹتا تھا بچے زمین پہ گرے، ماؤں کی نگاہوں کے سامنے۔ بچے نہیں بچے، کوئی بچہ نہیں بچا، ایک چار برس کی بچی بچی تھی، کل آپ کے سامنے مصائب پڑا، وہ بھی نہ بچی، اسی سفر کی مصیبت نے جان لے لی، حسین ابن علی کی یتیمہ کی جان لے لی، اسی سفر کی مصیبت، کوئی بھی نہ بچا، اور بہت سارے بچے زمین پہ گر گئے۔ جناب ام کلثوم کو مرثیہ پڑھنا، اے میرے مدینے قبول نہ کرنا، ہم بغیر بچوں کے آئے ہیں، ہم سب کو قربان کر کے آئے ہیں، ہم تنہا آ گئے ہیں۔ لیکن بیویاں جو آئیں تو بیویوں پہ کیا گزری؟ بیویوں کی حالت یہ تھی کہ وہ خود گھبرائی ہوئی تھی کہ کب اونٹ سے گر جائیں، چونکہ بے کجاوا اونٹوں پہ اتنی تیز رفتار اونٹوں کا دوڑانا اور اتنا لمبا سفر، کوفے سے لے کے کربلا سے لے کے کوفے تک کا سفر، ابھی لوگ جاتے ہیں نجف سے لے کے کربلا تک کا سفر طے کرتے ہیں، راستے بھر میں ہر ضرورت کا سامان موجود ہوتا ہے، لیکن پیروں میں چھالے پڑ رہے ہوتے ہیں، تھکے ہوتے ہیں، جگہ جگہ آرام کر رہے ہوتے ہیں، لوگ خدمت کرنے والے ہوتے ہیں، مومنین واقعاً بہت ساری خدمت کرتے ہیں، خدا ان کو جزائے خیر دے، سفر ہے یہ، سخت سفر ہے، لیکن تمام سختیوں کے باوجود جب پہنچتے ہیں تو تھکے ہوئے۔ کربلا سے کوفے کا سفر 90 کلومیٹر کا یہ سفر ہے، جو بیویاں اس طرح طے کر رہی ہیں کہ بچوں کو راستے میں کھوتی چلی آئیں اور انہیں بے کجاوا اونٹوں پر، لیکن پھر بھی کوفے کا سفر 90 ہی کلومیٹر کا تھا، لیکن کوفے سے جو شام کا سفر شروع ہوا تو یہ سفر بہت طولانی تھا۔ اس سفر میں تو اہتمام کرتے تھے، یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، یہ رسول اللہ کی نواسیاں ہیں، لیکن کوفے سے شام کا سفر، پہلے عرض کیا ہے کہ کوفے سے شام کا اگر سیدھا راستہ طے کیا جائے تو شاید وہ 1500 کلومیٹر کا بنتا ہے، لیکن بیویوں کو سیدھے راستے سے نہیں لے جائے گا، پہلے نارتھ عراق تک لے جائے گا، موصل کے قریب تک، پھر وہاں سے ترکی کے بارڈر الیپو اور حلب تک لے جائے گیا، پھر حلب سے نیچے دمشق تک کئی سو کلومیٹر لایا گیا، یہ پورا سفر تقریباً شاید 2500 کلومیٹر کا سفر بنتا۔ بیویوں کو بے کجاوا اونٹوں پر یہ 2500 کلومیٹر کا سفر طے کرایا گیا، اور اتنا لمبا سفر طے کرنے کے بعد پھر یہ نہیں ہے کہ چلو اب شام آ گئے ہیں تو تھوڑا آرام کرنے دیا جائے، بلکہ 3 دن کے لیے قافلے کو دروازے پر روک دیا گیا، کیونکہ دربار سجایا جا رہا تھا، کیونکہ بازار آراستہ کیا جا رہا تھا، اور اس کے بعد جب بیویاں داخل ہوئیں تو کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی خاک ڈال رہا تھا، کوئی لکڑی پھینک رہا تھا، اور اس درمیان میں حسرت سے سید سجاد دیکھتے تھے، کبھی ماؤں کی طرف، کبھی بہنوں کی طرف، کبھی پھوپھیوں کی طرف، اے میری پھوپھی مجھے معاف کرنا کہ سید سجاد کے ہوتے ہوئے بھی اس شام میں ہم کچھ نہ کر پا۔ سألهم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، بحق محمد وعترته الطاهرين۔ پروردگار ہمارے اس مجلسوں کو قبول فرما، پروردگار ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، پروردگار ہمیں کربلا کے اس معنوی اور عرفانی پہلو کو سمجھنے اور وہ پہلو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پروردگار کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما، اہل علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما، مجاہدین اسلام کو کامیابی و کامرانی عطا فرما، جو اس راہ میں شہید ہو گئے انہیں شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں امام کے سچے ناصروں میں قرار دے. ایک سورہ فاتحہ اور تین بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرزا محمد بہادر مرحوم، بہادر علی مرزا مرحوم اور اپنے تمام مومن مومنات اور تمام شہداء اسلام، خاص کر عراق و سیریا اور دوسری سرزمینوں پر شہید ہونے والے شہداء کی روح.